الرحيم صلى الله تعالى عليك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اثر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لاتعداد معجزات، بے شمار خصائص، ان گنت خوبیاں عطا فرمائی. تمام کمالات میں، تمام خصائص میں، تمام خوبیوں میں، تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑا کمال، سب سے بڑی خوبی، سب سے بڑی خصوصیت اگر کوئی ہے تو وہ معجزہ معراج شریف ہے کہ جس میں حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر مبارک کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، میں نے اپنے رب کو دو مرتبہ دیکھا. معراج شریف معجزہ ہے. دو باتیں شروع میں ذہن میں رکھیں، اس کے بعد میں آہستہ آہستہ بالکل آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا. اللہ اپنے حبیب کے صدقے میری مدد فرمائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ معجزہ اور کرامت کبھی بھی عقل کے ذریعے سے یہ دونوں چیزیں سمجھی نہیں جا سکتی. معجزے یا معجزات کو اگر سمجھنا ہو تو دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہونا ضروری ہے، اور اللہ کے ولیوں کی کرامات کو اگر سمجھنا ہو تو دل میں اللہ تبارک و تعالی کے ولیوں کی محبت کا ہونا ضروری ہے. ورنہ عقل، وہ لوگ جو عقل کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ صاحب جو عقل کہے گی ہم اسے مانیں گے، تو عقل کے پیچھے بھاگنے والے لوگ حیران ہیں. اور معاذ اللہ معجزے کا، معراج شریف کا انکار کرتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا. تھوڑے سے وقت میں گئے اور آئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ انسان کا جسم ثقیل ہوتا ہے، ثقیل جسم کا اوپر جانا محال ہے. راستے میں پھر ایک بہت بڑا حصہ ہے آگ کا کہ جسے فلسفی لوگ کہتے ہیں قرۂ ناری. قرۂ ناری کو گل و گلزار بنا کے حضور کیسے گئے ہوں؟ آسمان کو تو چیرا نہیں جا سکتا، آسمان کو تو کاٹا نہیں جا سکتا، آسمان میں تو ہول نہیں ہو سکتا، آسمان میں تو سوراخ نہیں ہو سکتا. حضور کیسے گئے ہوں گے، کیسے آئے ہوں گے؟ دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، وضو کا پانی بھی چل رہا تھا. عقل اس کو نہیں مانا، لوگوں نے انکار کر دیا. اسی طرح کرامات اگر آپ دیکھتے چلتے، مثلا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا ایک ہی وقت میں 70 مریدوں کے گھر پہنچنا. اب دیکھیے، عقل اس بات کو، جو عقل کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جسم تو ایک ہے، اور ایک جسم 70 گھروں کے اندر پہنچ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور غوث اعظم اپنے گھر میں بھی ہیں، حضور غوث اعظم آستانے میں بھی ہیں، حضور غوث اعظم مریدین کے گھر میں بھی ہیں، تو بات سمجھ میں نہیں آتی. تو یاد رکھو کہ معجزات کو اگر سمجھنا ہو تو دل میں عشق مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے، اور کرامات کو اگر سمجھنا ہو تو دل میں عشق اولیاء کا ہونا ضروری ہے. اور الحمدللہ یہ ہم سنیوں پر اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں معجزہ بھی سمجھ میں آتا ہے، ہمیں کرامت بھی سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ بھی ہے اور ہمارے دل میں عشق اولیاء بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ چیزیں دوسرے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ جو ہم سنیوں کو سمجھ میں آتی ہے. دوسری یہ بات یاد رکھیے گا کہ دنیا میں گفتگو کے لیے بہت سارے ٹاپک اور بہت سارے عنوانات ہیں. سب سے مشکل موضوع گفتگو کرنے کے لیے اگر کوئی ہے تو میرا شریف ہے. بہت مشکل موضوع ہے. ہر بحث کے اندر 100 بحثیں اور ہر 100 بحث کو اگر آپ کھولتے چلے جائیں تو اس کے اندر 1000 بحثیں. بہت اختلافات, بہت باتیں کہ انسان کی عقل جو ہے وہ حیران ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی کا کرم رہا علماء کرام اور مفسرین پر کہ انہوں نے جو کچھ لکھا یہ اپنی بساط کے مطابق لکھا. ورنہ تو حضور نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ ابو بکر میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی اور نہیں جانا. تو یہ تو علماء کے علوم کی حد ہے جو انہوں نے لکھ دیا. صرف اتنی ہی میرے حضور کی تعریفیں اور اتنی ہی حضور کی نعتیں نہیں ہیں. حضور کی نعتیں اور حضور کا مقام اور مرتبہ یہ حضور جانتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. اللہ اکبر. لیکن جو کچھ لکھا میں اسے آسان کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ واقعی میرا شریف جو ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو بہت مشکل ہے. ایک ایک چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ابو حیان نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ تشریف لے گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد اقصی سے واپس آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح لوگوں سے کہا کہ میں رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا اور آیا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات لوگوں کے سامنے رکھی, دعوی معراج کیا, تو لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا کہ صاحب یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم دکھائیں انہیں اپنی نشانیاں, بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض جب حضور پہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت مقدسہ نازل فرما دی. دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اسرا کا ثبوت. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو اسرا کا ثبوت ہے یہ قرآن مجید و فرقان حمید سے ہے. اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا اس کا انکار کرے گا تو مسلمانوں ذہن میں رکھنا کہ وہ دارۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا, وہ کافر ہو جائے گا, کیونکہ اس کا انکار قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت کا انکار ہے. اب مسجد اقصی سے آسمانوں تک جو حضور کریم علیہ السلام کی سیر ہے, جو سفر ہے, اس کا ثبوت احادیث مشہورہ سے, یعنی مشہور احادیث ہیں جس میں سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں گیا اور پھر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا, میں گیا پھر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اگر کوئی مسلمان ان چیزوں کا انکار کرے گا تو مفسرین اور اہل علم فرماتے ہیں کہ وہ فاسق کہلائے گا. یعنی اگر اسلامی گورنمنٹ کوئی ہوگی تو اس کی گواہی تسلیم نہیں کی جائے گی, ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی. تو یہ دو بات ذہن میں رکھی ہے. اب حضور کریم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے معراج کرائی تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج عموماً یہی ذہن ہمارا ہے کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور واپس آئے. اہل علم میں اس کے اندر بہت بحث ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ حضور کی معراج شریف دو حصوں پہ مشتمل ہے. ایک تو حضور گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور ایک حضور گئے مسجد اقصی سے لامکان تک. یہ دو حصے معراج ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کرتے تھے اپنی نشستوں میں کہ حضور کریم علیہ السلام کی معراج شریف کے تین حصے ہیں، سرکار کی معراج تین حصوں پر مشتمل تھی، ایک تو حضور کریم علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی ہے، اس کو اسرا کہتے ہیں، مسجد اقصی سے پھر سرکار کریم علیہ السلام آسمانوں تک گئے، اس کو معراج کہتے ہیں، اور آسمانوں سے پھر حضور مقام کعبہ قوسین تک پہنچے۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرمایا کرتے تھے کہ اس کو اعراج کہتے ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا کہ حضور کریم علیہ السلام کی معراج شریف کے چار حصے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ ایک حصہ، مسجد اقصی سے سدرہ دوسرا حصہ، سدرہ سے عرش تیسرا حصہ، عرش سے لامکان چوتھا حصہ۔ اب حضور کریم علیہ السلام کو یہ چار معراج، ہم تو صرف مطلق کہہ دیتے ہیں کہ حضور کو معراج کرائی گئی، لیکن ایک ہی وقت میں اللہ تعالی نے حضور کو چار معراج کرائی، یعنی حضور کریم علیہ السلام چار جگہ تشریف لے گئے، تو ایسا کیوں ہے؟ حضور کریم علیہ السلام، اللہ تعالی میرا ہر چیز پہ قادر ہے، حضور کریم علیہ السلام ڈائریکٹ ہی لامکہ چلے جاتے، سرکار کریم علیہ السلام پہلے مسجد اقصی کیوں گئے؟ اس کے بعد سرکار کریم علیہ السلام سدرہ کیوں گئے؟ اس کے بعد سرکار کریم علیہ السلام عرش پہ کیوں گئے؟ اس کے بعد سرکار کریم علیہ السلام لامکہ کیوں گئے؟ اس کی کیا حکمتیں ہیں؟ اب سنیے، آپ کا دیمان، آپ کا جو ہے ایمان بھی جھومنے لگ جائے گا۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام کو جو پہلی معراج کرائی گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ کافروں کو لاجواب کرنے کے لیے تھی، ان کو قائل کرنے کے لیے تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ مسجد اقصی دیکھ چکے تھے، ایک ایک ستون کو جانتے تھے، ایک ایک مینار کو جانتے تھے، ایک ایک کھڑکی کو جانتے تھے، ایک ایک محراب کو جانتے تھے۔ حضور کریم علیہ السلام گئے اور آئے، حضور نے اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج کرائی، میں رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا اور آیا۔ یہ سارے اعتراضات کرنے والے آ گئے، گئے تھے، یہ بتائیے کتنے ستون ہیں مسجد حرام مسجد اقصی کے، بتائیے کتنی کھڑکیاں مسجد اقصی میں، بتائیے کتنی محراب مسجد اقصی میں۔ سرکار فرماتے جو وہ پوچھتے میں ان کے ہر سوال کا درست جواب دیتا۔ تو یہ ان کو لاجواب کرنے کے لیے تھی، وہ دل ہی دل میں ان کو ماننا پڑ گیا کہ واقعی حضور کریم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے سیر کرائی ہے، ورنہ حضور کریم علیہ السلام کا بچپن ہم نے دیکھا ہے اور حضور کی یہ عمر ہم نے دیکھی ہے، 40 سال کے بعد والی بھی، حضور یہاں سے کہیں بھی تشریف لے کے نہیں گئے، حضور کریم علیہ السلام زندگی میں کبھی مسجد اقصی نہیں تشریف لے کے گئے، اب حضور ہر چیز کا جواب درست دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو معراج کرائی ہے، لیکن دلوں پہ مہر لگی ہوئی تھی اس لیے انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا۔ ایک بار حضور کو معراج کرائی گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ کافروں کو لاجواب کرنے کے لیے تھی۔ بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ حضور کو جو معراج کرائی گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اب یہ جو حضور کا سفر ہے اس میں بہت ساری چیزیں حضور کو دکھائی گئی۔ مثلا حضور کا سفر شروع ہوتا ہے، سرکار فرماتے میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ اپنی قبر انور میں نماز پڑھ لیں، حضور فضا میں ہیں، موسیٰ قبر انور میں ہے، سرکار فضا سے زمین کے نیچے موسیٰ علیہ السلام کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد سرکار کریم علیہ السلام مسجد اقصی پہنچتے ہیں، تمام انبیاء و مرسلین موجود ہیں، حضور کریم علیہ السلام بھی رونق افروز ہیں، اتنے میں جبریل امی آتے ہیں، عرض کرتے میرے آقا کھڑے ہوئیے، آپ مصلی امامت پہ جلوہ گر ہو جائیے، نماز پڑھانا آپ کا حق ہے۔ حضور کریم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، مصلی امامت پہ آتے ہیں، تمام انبیاء کرام حضور کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، تو بتانا یہ مقصود ہے کہ میرا محبوب امام الانبیاء بھی ہے، سردار الانبیاء بھی ہے، قائد انبیاء بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سارے انبیاء معراج کی شب سیارے مصطفیٰ کے پیچھے تھے اور میرے آقا سب کی امامت فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر، یہ شان حضور علیہ السلام کی ہے، تو بتانا یہ مقصود ہے کہ حضور سردار الانبیاء ہیں۔ مسجد اقصی تک حضور کریم علیہ السلام کو معراج کرائی گئی، اس کے بعد حضور کا سفر شروع ہوا اور حضور پہنچے سدرہ۔ سدرہ یہ فرشتوں کی حد ہے، اس سے آگے کوئی بھی فرشتہ نہیں جا سکتا،
ذہن میں رکھنا. سدرہ فرشتوں کی حد ہے, اس سے اوپر کوئی بھی فرشتہ نہیں جا سکتا. سدرہ تک حضور کو معراج کرائی گئی, سدرہ پر لے گئے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل امین, سارے فرشتے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ہیں, سرکار آگے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا بتانا یہ مقصود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام, اے مسلمانوں, صرف تمہارے آقا نہیں ہے, حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو فرشتوں کے بھی سردار اور فرشتوں کے بھی آقا ہے. تو حضور کریم علیہ السلام کو یہ دوسری معراج سدرہ تک کرائی گئی. اس کے بعد حضور کا سفر شروع ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے عرش کرسی. بعض بے وقوفوں نے لکھا, میں نے کہا نا اس میں بحث بہت ہے کہ صاحب سدرہ سے اوپر کوئی بھی نہیں جا سکتا, حضور بھی سدرہ سے آگے نہیں جا سکتے, اور یہ جو عرش ہے, یہ جو کرسی ہے, یہ اللہ کا ہے. معاذ اللہ, یہ جو کرسی ہے نا, اس پر اللہ تعالیٰ بیٹھتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جب کرسی پر بیٹھتا ہے تو کرسی کے چرچر بولنے کی آواز آتی ہے. جیسے ہم لکڑی کی کرسی پہ بیٹھے تو لکڑی کے بولنے کی آواز آتی ہے چرچر, تو جب اللہ تعالیٰ اس کرسی پر بیٹھتا ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, تو اللہ کے بیٹھنے کی وجہ سے کرسی کے بولنے کی آواز آتی ہے. یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیہ سے پاک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ زمانہ زمانیہ سے پاک ہے, ماتا مادیہ سے پاک ہے. اللہ کے لیے بولنا کہ اللہ کھڑا ہوا ہے, اللہ بیٹھتا ہے, اللہ سوتا ہے, یہ سارے الفاظ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ محبوب کو عرش تک لے کے گیا, عرش بھی محبوب کو دکھایا, کرسی بھی محبوب کو دکھائی, اور بتا دیا میرے محبوب یہ عرش بھی تیرے لیے ہے, کرسی بھی تیرے لیے ہے. حضور کریم علیہ السلام کو, حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو چوتھی معراج, جس میں سرکار کریم علیہ السلام لامکان تشریف لے گئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام لامکان تشریف لے گئے. یہ حضور کی طاقت بتانی ہے ساری دنیا کہ دیکھ لو میرے محبوب کی طاقت کیا ہے, میرے محبوب کی قوت کیا ہے, کہ جو کچھ میرے محبوب کی نگاہوں نے دیکھا, نہ اس سے پہلے کسی نے دیکھا, نہ اس سے پہلے کسی نے جانا. اور سرکار فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو دو مرتبہ دیکھا. اللہ اکبر, یہ ہے حضور کریم علیہ السلام کی نگاہوں کی طاقت جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو بتائی. اچھا جناب, اب ہم آگے بڑھتے ہیں کیفیت معراج میں. اختلاف ہے مسلمانوں کے یہاں, میں نے کہا نا کہ ہر چیز میں 100 بحث, ہر بحث میں پھر 1000 بحث. اب مسلمانوں کے 3 گروہ ہیں. ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ہم معراج کو مانتے ہیں, ہم انکار نہیں کرتے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, مانتے ہیں حضور کو معراج کرائی, انکار نہیں کرتے. لیکن ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ حضور کو معراج اللہ تعالی نے خواب میں کرائی, حضور حالت بیداری میں یعنی جاگتے ہوئے سرکار تشریف نہیں لے گئے, حضور کریم علیہ السلام خواب میں تشریف لے گئے. ایک مسلمانوں کا گروہ یہ کہتا ہے, اس گروہ کو کوئی کسی نے کافر نہیں کہا, معاذ اللہ, یہ بات ذہن میں رکھنا, مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں, لیکن حضور کو معراج شریف ہوئی ہے خواب میں, جسمانی طور پہ حضور کو معراج شریف نہیں ہوئی. مسلمانوں کے ایک گروہ کا نقطہ نظر یہ. دوسرا گروہ کہتا ہے ہم بھی معراج کو مانتے ہیں, انکار نہیں کرتے, اس آیت پہ ہمارا ایمان ہے, لیکن ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حالت بیداری میں حضور کو معراج ہوئی, اور مسجد اقصی سے لامکاں تک حضور کو خواب میں معراج کرائی گئی. تیسرا گروہ, اس میں بہت سارے صحابہ کرام ہیں, تابعین ہیں, تبع تابعین ہیں, آئمہ مجتہدین ہیں, محدثین ہیں, متکلمین ہیں, مفسرین ہیں, اور ہم سارے یا رسول اللہ کہنے والے ہیں. ان سب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حضور کو اللہ نے معراج کرائی ہے, اور سرکار کریم علیہ السلام جسم کے ساتھ تشریف لے کے گئے. جسمانی معراج ہوئی ہے, روحانی معراج نہیں ہوئی. بعض عرفا کہتے ہیں 33 مرتبہ اللہ نے حضور کو خواب میں معراج کرائی اور ایک مرتبہ اللہ تعالی نے حضور کو جسمانی معراج کرائی. بعض عرفا کہتے ہیں حضور کو دو معراج ہوئی، ایک معراج خواب میں ہوئی اور ایک معراج جو ہے وہ جسم کے ساتھ حضور کریم علیہ السلام کو ہوئی، جسمانی طور پہ حضور تشریف لے گئے. اب معراج شریف اگر آپ کتابیں کھولیں احادیث کی اور اس کو پڑھنا شروع کریں تو میں دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی حدیث شریف ہے بخاری کی جس میں حضور فرما رہے ہیں میں اپنے گھر میں تھا، جبریل آئے اور مجھے معراج ہوئی. ایک حدیث. ایک اور حدیث سرکار فرما رہے ہیں میں حطیم میں تھا، یہ کعبہ شریف کے پاس جو دیوار ہے نا چھوٹی سی کرب سی، میں حطیم میں تھا جبریل آئے اور مجھے معراج ہوئی. تیسری حدیث سرکار فرما رہے ہیں میں ام ہانی کے گھر تھا، جبریل آئے اور مجھے معراج ہوئی. چوتھی حدیث سرکار فرما رہے ہیں میں شعیب ابی طالب میں تھا، جبریل آئے اور مجھے معراج ہوئی. اب یہ چار روایتیں آپ کے سامنے. ایک نیا بندہ اگر معراج کی بحث کو پڑھے گا وہ چار روایتیں جب سامنے ہوں گی پہلے صفحے پہ وہ تو ویسے ہی پریشان ہو جائے کہ حضور فرما رہے میں اپنے گھر میں تھا جبریل آئے معراج ہوئی، میں حطیم میں تھا جبریل آئے معراج ہوئی، ام ہانی کے گھر تھا جبریل آئے معراج ہوئی، شعیب ابی طالب میں تھا جبریل آئے معراج ہوئی. اب حضور کو معراج ہوئی تو کہاں سے ہوئی؟ یہ بات ذہن میں رکھنا مسلمانوں. دیکھو دودھ لینا ہو تو دودھ والے کی دکان پہ جانا پڑتا ہے، آٹا لینا ہو آٹے والے کی دکان پہ جانا پڑتا ہے، ایسے ہی ہے نا. تو جب دین کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے اور دین کو اگر سیکھنا چاہو تو کس کے پاس جاؤ؟ علماء کے پاس جاؤ گے نا. غلطی کیا ہے؟ ہماری غلطی یہ ہے، کئی بار میں بھی کہہ چکا، میرے والد بھی کہتے ہیں دین کا مسئلہ ہوگا تو پان والے سے پوچھیں گے، گنے کا شربت بیچنے والے سے پوچھیں گے، اخبار بیچنے والے سے پوچھیں گے، علماء کے پاس جائیں گے ہی نہیں. اب ایک فنی بحث آتا، سرکار فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں تھا، دوسری حدیث میں فرما رہے حطیم میں تھا، تیسری میں فرما رہے ہیں شیب ابی طالب میں تھا، چوتھی میں فرما رہے ام ہانی کے گھر تھا، مجھے معراج ہوئی. اب اس الجھن کو حل کیا علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی نے، بڑی شاندار بات کرتے ہیں. امام ابن حجر مکی فرماتے پریشان نہیں ہوئے، بات یہ ہے کہ حضور کریم علیہ السلام ام ہانی کے گھر تھے، یہ گھر شعیب ابی طالب کی ملکیت میں تھا، حضور یہاں پہ سو رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، اس لیے باوجہ سکونت کے حضور نے اسے اپنا گھر فرما دیا. یہاں سے حضور کو اٹھا کر حطیم کے پاس لایا گیا، ابھی نیند کا اثر باقی تھا کہ حضور یہاں پہ لیٹ گئے اور یہاں سے اللہ تعالی نے حضور کو معراج کرایا. تو اب وہ جو ایک الجھاؤ ایک اشکال دماغ میں پنپ رہا تھا علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی نے اس کو ختم فرما دیا کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج شریف کیسے ہوئی. اچھا معراج شریف حضور کو کب ہوئی، سن کون سا تھا، رات کون سی تھی، دن کون سا تھا، مہینہ کون سا تھا، اس میں آپ کتابیں کھنگالے تو اختلافات ہی اختلافات. سنیے ابن حزم نے کہا ہجرت سے ایک سال پہلے حضور کو معراج ہوئی، بعض نے کہا کہ دو سال پہلے حضور کو معراج ہوئی، بعض نے کہا کہ تین سال ہجرت سے اس سے پہلے حضور کو معراج ہوئی، یہ چھ سال تک کے اقوال پہنچتے ہیں. بعض نے کہا کہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں معراج ہوئی، بعض نے کہا ربیع الاخر میں معراج ہوئی، بعض نے کہا رمضان شریف کا مہینہ تھا معراج ہوئی، بعض نے کہا کہ رجب شریف کا مہینہ تھا کہ جس میں معراج ہوئی، بعض نے کہا کہ 17 ربیع الاول تھی، بعض نے کہا 27 ربیع الاخر تھی، بعض نے کہا کہ 27 رمضان تھی، بعض نے کہا کہ 27 رجب المرجب تھی. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی کے الفاظ ما سبت ابھی سننا میں نے وہ بچپن میں یاد کر لیے تھے، میرے دماغ میں اب بھی موجود ہے. شیخ محقق فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے، عرب کے لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ حضور کریم علیہ السلام کو معراج شریف 27 رجب المرجب شریف کو ہوئی. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی نے فیصلہ فرما دیا کہ سرکار کریم علیہ السلام کو معراج شریف رجب میں ہوئی اور 27 رجب المرجب کو حضور کو معراج ہوئی. بعض نے کہا کہ جمعے کی شب حضور کو معراج ہوئی, بعض نے کہا کہ شب شنبہ ہفتے کی رات حضور کو معراج ہوئی, بعض نے کہا کہ شب دوشنبہ پیر کی رات حضور کو معراج ہوئی, بعض نے کہا کہ پیر ہی کی رات درست ہے. کیوں کہتے ہیں؟ دیکھو پیر کے دن حضور کریم علیہ السلام اس دنیا میں جلوگر ہوئے, پیر کے دن سرکار نے اعلان نبوت فرمایا, پیر ہی کے دن سرکار نے مکے سے ہجرت کی, پیر ہی کے دن سرکار مدینہ شریف میں داخل ہوئے, پیر ہی کے دن سرکار کریم علیہ السلام کو معراج ہوئی. کیونکہ حضور کی زندگی کے ساتھ یہ پیر کا دن جو ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کرائی تو پیر کے دن کرائی. اور کہتے ہیں حضور کے ساتھ ایک تو پیر کا دن اور سرکار کے ساتھ درمیانی معاملات, یہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں. اب اس پہ ذرا گفتگو سن لیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو. اہل علم فرماتے ہیں کہ نبوت کے درمیان سال حضور کو معراج ہوئی, یعنی 11 سال اور 5 مہینے کے بعد اعلان نبوت کے حضور کو معراج ہوئی. بعض لوگوں کا قول اور اس میں اور اختلاف, بعض نے کہا کہ سال کا جو درمیانی مہینہ ہے وہ رجب ہے, رجب میں حضور کو معراج ہوئی. درمیانی رات یعنی درمیانی رات ہم نکالیں تو رات کا 1 بجتا ہے, رات کے 1 بجے حضور کو معراج ہوئی. اور دن ہم پیر کا نکالتے ہیں تو ہفتے کا درمیانی دن پیر ہی پڑتا ہے, پیر کو معراج ہوئی. اور یہ سارے معاملات کو دیکھنے کے بعد آپ آئیے کہ اللہ تعالیٰ نے واقع معراج کا ذکر کہاں کیا, تو قرآن کا 15ویں پارے کے اندر اللہ نے واقع معراج کا ذکر فرمایا. یہ بھی درمیانی پارا 15واں پارا, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. کہتے ہیں یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ جو حضور کے ساتھ معاملات ہیں اس میں یہ معاملات بہت اہمیت کے حامل ہے. بس ظاہر ایک سطر میں پوری آیت آ جائے, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ہو السمیع البصیر. بظاہر تو چھوٹی سی آیت مقدسہ ہے, اب ذرا دھیان دینا, لیکن اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب کی ان گنت ناتے بیان فرمائی. آئیے اس کو ہم مفسرین کی ذرا نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور آج دیکھوں کہ آپ کے اندر بھی کیا وہ معراج شریف کی کیفیت اور وہ اثر پیدا بھی ہوتا ہے, یعنی وہ روحانیت ذرا اس کو دیکھتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں سب سے پہلا لفظ اس آیت مقدسہ کا اٹھاؤ سبحان. فرماتے ہیں کہ عربی گرامر کی روح سے لفظ سبحان یہ تعجب کے مقام پر استعمال ہوتا ہے. جہاں پر ہم مسلمان کوئی عجیب و غریب چیز دیکھتے ہیں فوراً ہماری زبان سے سبحان نکلتا ہے. میں 2-4 مثالیں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیے شدید دھوپ تھی, اچانک چھاؤں آ گئی, ہم آپس میں بیٹھ کے کہتے ہیں سبحان اللہ, اللہ کی کیا شان ہے کہ دھوپ تھی چھاؤں آ گئی. شدید دھوپ ہوتی ہے کبھی اور بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے, ہماری زبان سے نکلتا سبحان اللہ, اللہ کی کیا شان ہے, دھوپ بھی ہے اور بارش بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں 2 بچے ہیں جڑواں, ایک ہی جتنا قد, ایک جیسے بال, ایک جیسا چہرہ, مجھے بتاؤ کہ بے اختیار ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے, سبحان اللہ سبحان. تو مفسرین فرماتے ہیں یہ لفظ سبحان یہ تعجب کے مقام پر استعمال ہوتا ہے. جہاں پر کوئی عجیب و غریب معاملہ دیکھے فوراً کہتے ہیں سبحان. فرماتے ہیں واقعہ معراج بھی عقل کو حیران کر دینے والا واقعہ ہے کہ تھوڑے سے دیر میں حضور کریم علیہ السلام کا جانا اور آنا, دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی, بستر بھی گرم تھا, وضو کا پانی بھی چل رہا تھا, اور رب جانتا ہے کہ معراج کے مخالفین پیدا ہوں گے اور وہ یہ بعد میں کہیں گے ہو ہی نہیں سکتا صاحب, جسم تو ثقیل ہوتا ہے, ثقیل جسم کا اوپر جانا محال ہے، راستے میں قرۂ ناری آتا ہے، قرۂ ناری کو گلو گلزار بنانا محال ہے، آسمان کو توڑا نہیں جا سکتا، سوراخ نہیں کیا جا سکتا، کیسے گئے ہوں گے، کیسے آئے ہوں گے، عقل اس کو نہیں مانتی۔ رب نے فرمایا سبحان، میری ذات پاک ہے ہر کمزوری سے، سبحان میری ذات پاک ہے ہر عجز سے۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ حضور خود گئے، قرآن کہہ رہا ہے کہ رب لے گیا۔ تو جب رب کو قوت والا مانتے ہو، طاقت والا مانتے ہو، تو رب محبوب کو لے گیا تو محبوب کی معراج پہ اعتراض کیوں کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نے صرف سبحان فرما کر معراج مصطفیٰ پر اعتراضات کرنے والے کے منہ پہ تالے لگا دیے۔ رب فرماتا ہے سبحان، تم کہتے ہو نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر ہے، تو جب میں نے محبوب کو سیر کرائی ہے تو تم اعتراض کیوں کر رہے ہو؟ میں لے گیا نا محبوب کو، قرآن کو فرما رہا ہے واضح طور پہ، میں نے سیر کرائی، تم اعتراض کیوں کر رہے ہو؟ میں تو طاقت والا اور قوت والا ہوں، آؤ صوفیوں کی دنیا میں لے کے چلتا ہوں۔ اب اس سے زوردار نعرہ ہونا چاہیے، سنیے آپ، دیکھیے، کسی بھائی کی پانچ بہنیں ہوں، ٹھیک ہے، بھائی دولہا بنا ہو، شیروانی پہنی ہوئی خوبصورت سی، کلا پہنا ہوا، اور سواری پہ وہ سوار ہوتا ہے، تو پانچوں بہنیں اگر اپنے بھائی کو دیکھیں سواری پر سوار ہے دولہا بن کے، مجھے باواز بلند بتانا ساری بہنیں کیا کہتی ہیں؟ سبحان اللہ، دیکھو آج ہمارا بھائی کتنا پیارا لگ رہا ہے، کیسا نور برس رہا ہے۔ اچھا ماں باپ اگر اپنی اولاد کو دیکھے کہ دولہا بن کے سواری پہ سوار ہے، مجھے بتاؤ وہ ماں باپ جنہوں نے بڑی محنت سے حلال کھلا کے اولاد کو بڑا کیا، اب شادی کا وقت آ گیا، شیروانی پہنی ہوئی، کلا سر پہ رکھا ہوا، سواری پہ سوار ہے، ماں باپ کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ اچھا دوست اگر دیکھے کہ ہمارا دوست دولہا بن کے سواری پہ سوار ہے، سارے دوست کیا کہتے ہیں؟ سرکار معراج پہ جانے والے، دولہا بن کے میرے آقا سواری پہ سوار ہے، نہ ابو بکر اس وقت موجود، نہ فاروق اعظم اس وقت موجود، نہ عثمان ذو النورین اس وقت موجود، نہ مولا علی اس وقت موجود۔ رب نے گویا فرمایا محبوب تمہاری دنیا کا قاعدہ یہ ہے، جب کوئی دولہا بن کے سواری پہ سوار ہوتا ہے تو سب کہتے ہیں سبحان اللہ، اے محبوب آج تو سواری پر بیٹھ، اب میں خود کہوں گا سبحان الذی یسرا بعبدہ لیلا۔ اللہ اکبر، محبوب جب میں کہوں گا سبحان الذی، قیامت تک آنے والے تیری امت کے علماء جب بھی معراج مصطفیٰ پہ گفتگو کریں گے اسی آیت سے شروع کریں گے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ سرکار کائنات کے دولہا بن کے سواری پہ سوار ہے، تبارک اللہ و شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچیتی شادی مچیتی دھومیں، وہاں سے انوار ہستے آتے، یہاں سے نفحات اٹھ رہے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، تمام امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، ارے موہت کی چال سے تو پوچھو کہاں سے آئے کہاں گئے تھے۔ سرکار دولہا بن کے سواری پہ سوار، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام رواں ہونے والے ہیں، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ سبحان تعجب کے مقام پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اسرا، ایک ایک لفظ بہت نور رکھتا ہے، اسرا سبحان کے بعد دوسرا لفظ اسرا، ہم نے اپنے محبوب کو سیر کرائی۔ مفسرین فرماتے ہیں مسلمانوں دھیان دو، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ محبوب کو سفر کرایا، بلکہ کہا کہ محبوب کو سیر کرائی۔ دیکھو فرق کیا ہے سفر میں اور سیر میں، سفر اور سیر میں فرق یہ ہے کہ سیر میں بندہ نہیں تھکتا، سفر میں بندہ تھک جاتا ہے، تم ایک مہینہ مدینہ شریف رہ کے آ جاؤ، کوئی کہے کہ میں تھکا، ایک مہینہ کعبہ شریف رہ کے آ جاؤ، کہہ دو میں تھکا۔ سفر میں بندہ تھکتا ہے، سیر میں نہیں تھکتا۔ ہم نے اپنے محبوب کو سیر کرائی ہے، سفر نہیں کرایا، اور سیر کرائی کس نے؟ رب نے۔ دیکھو کوئی بہت بڑا عجائب گھر ہو، ایک تو آپ خود جائیں اس عجائب گھر میں، عجیب و غریب چیزیں دیکھیں۔ صاحب یہ قرآن مجید ہے، یہ 150 سال پرانا ہے، صاحب یہ مولانا علی کی تلوار ہے، یہ امام علی مقام کا جو ہے سر مبارک اس پہ رکھا ہوا تھا، یہ وہ جگہ ہے۔ ایک تو یہ آپ خود ہی گئے اور گھوم کے آ گئے، ایک ہے کہ عجائب گھر کا مالک کہے کہ چلو میں تمہیں سیر کراتا ہوں، ایک ایک چیز اس نے خود جمع کی ہو اور وہ آپ کو سیر کرائے۔ دیکھو یہ قرآن مجید ٹھیک ہے 150 سال پرانا ہے، مگر جانتے ہو اس کو میں نے فلانی جگہ سے حاصل کیا، یہ چیز اس کو فلانی جگہ سے حاصل کی، یہ چیز اس کو میں نے فلانی جگہ سے حاصل کی۔ ہم نے محبوب کو سیر کرائی، اب حضور کی توجہ ایک ایک چیز پر۔ فرماتے دیکھ رہا ہوں موسیٰ کو کہ اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں، رب نے سیر کرائی، حضور کریم علیہ السلام کی ساری توجہ ایک ایک چیز پہ، سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے دکھایا۔ تو مفسرین فرماتے اہمیت کا حامل ہے یہ لفظ بھی کہ ہم نے اپنے محبوب کو سیر کرائی، سفر نہیں کرایا۔ سفر میں بندہ تھک جاتا ہے، سیر میں بندہ نہیں تھکتا۔ اور بعض صوفیہ کہتے ہیں تھکتا وہ ہے جو کمزور ہو، جن کی طاقت کا مقابلہ جبریل و میکائیل نہیں کر سکے، ہم نہ کہ لال نے کیا تھک رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک بحث ہے، لیکن یہ ایک نقطہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب اس کے بعد مولا کائنات نے فرمایا بی عبدی ہی، سبحان الذی اسرا بی عبدی ہی، ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ مفسرین فرماتے بہت غور و فکر والا جملہ ہے یہ، حضور جب خالق سے مخلوق کی طرف تشریف لائے، حضور کو نبی فرمایا گیا، رسول فرمایا گیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا۔ نبی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رسول فرمایا لقد جاءکم رسول من ربکم، رسول فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، برہان فرمایا حضور جب خالق سے مخلوق کی طرف تشریف لائے، حضور کو رسول اور نبی فرمایا گیا۔ اب حضور مخلوق سے خالق کی طرف جا رہے ہیں، اب رسول اور نبی نہیں فرمایا، اب فرمایا بی عبدی ہی، اللہ نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ اب بی نبی جی ہی نہیں فرمایا، بی رسول ہی نہیں فرمایا، بی عبدی ہی، اپنے بندے کو سیر کرائی۔ مفسرین فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شان نبوت اور شان رسالت کے ظہور کا موقع تھا، اس لیے نبی اور رسول فرمایا گیا۔ اب شان عبدیت کے اظہار کا وقت ہے، اس لیے اب بھی عبدی ہی فرمایا جا رہا ہے۔ اور فرماتے اللہ نے بھی عبدی ہی فرما کر ہم سارے مسلمانوں پہ احسان فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ جب چوتھے آسمان تک گئے، ان کے ماننے والوں نے تو عیسیٰ کو خدا کہہ دیا، معاذ اللہ خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ حضور چوتھے آسمان تک نہیں گئے، سرکار تو لامکاں تک گئے۔ ہو سکتا تھا کوئی حضور کو خدا کہہ دیتا یا خدا کا بیٹا کہہ دیتا، اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی، بے شک لامکاں تک گئے، لیکن عبدیت کا تاج میرے محبوب کے ماتھے پہ سجا ہوا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی، بھی عبدی ہی فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اب اس پر ایک لمبی بحث، اس کو بھی میں تھوڑا سا سمیٹتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں۔ اب فرمایا سبحان الذی اسرا بھی عبدی ہی، ابھی بھی عبدی ہی میں بحث ہے کہ شروع میں جو لفظ ہے با بھی عبدی ہی کہ یہ جار ہے، جر، اور جر کا معنی ہوتا ہے کھینچنا۔ کہتے ہیں یہ خوبی اگر اللہ نے کسی میں رکھی ہے تو اپنے محبوب میں رکھی ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ماننے والے، اپنے چاہنے والوں کو کھینچتے ہیں، حضور کو جو ایک بار دیکھتا کھچا چلا آتا. حضرت حلیمہ سے ان کے شوہر نے کہا حلیمہ جا کر کے لے لو نا عبد المطلب کے گھر چلے جاؤ ان کے پوتے کو لے لو, اگرچہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو کیا ہو گیا دیکھ تو لو. حلیمہ فرماتی ہے میں گھر میں داخل ہوئی میں نے دیکھا کہ حضور جھولے میں آرام فرما ہے, دور سے دیکھا حضور کی کشش نے قریب آنے پہ مجبور کر دیا. میں حضور کے قریب پہنچی تو چہرہ میں دیکھتے تکتی رہ گئی. میں نے اپنا سیدھا ہاتھ حضور کے سینے پہ رکھا, حضور نے آنکھیں کھولی اور مسکرانے لگ گئے. مفسرین فرماتے ہیں یہ بھی ابدیہی میں با جو ہے یہ جر ہے, جر کے معنی کھینچنا. اللہ نے حضور میں یہ طاقت رکھی ہے کہ حضور اپنے ماننے والوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور سارے لوگ حضور کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں, سارے لوگ حضور کی طرف کھینچے چلے. اس میں ایک فنی بحث ہے اس پہ میں پھر کبھی گفتگو کروں گا. اب فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا, ہم نے اپنے محبوب کو سیر کرائی رات و رات. مفسرین فرماتے ہیں مدرسے کے طالب علم اگر بیٹھے ہوں تو دھیان دیں, مفسرین فرماتے ہیں کہ اللیلہ نہیں کہا لیلہ کہا, الف لام نہیں لگایا صرف لام کو رکھا لیلہ. فرماتے ہیں یہ بتا دیا کہ اللہ نے محبوب کو ساری رات معراج نہیں کرائی, رات کے تھوڑے سے حصے میں معراج کرائی. امام سبکی فرماتے ہیں کہ صرف ایک لہجہ خرچ ہوا کہ حضور گئے اور تشریف لے آئے, صرف ایک لہجہ خرچ ہوا. اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے چھوٹے زمانے کو بڑا کر دے بڑے زمانے کو چھوٹا کر دے. مجھے بتاؤ رمضان شریف میں جتنے حافظ ہیں کتنے دن میں قرآن ختم کرتے ہیں؟ 29 دن راتیں لگتی ہیں قرآن ختم کرنے میں. امام اعظم ابو حنیفہ 61 مرتبہ رمضان میں قرآن ختم کرتے, 30 دن میں 30 رات میں ایک تراوی میں 61. حضور غوث پاک بھی اسی طرح ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے 20 سال تک قرآن ختم کرتے رہے. ٹھیک ہے مولا علی کی شان دیکھو, حضور غوث پاک اولاد ہے مولا علی کی, شہزادے کی شان اب والد کی شان. مولا علی سواری پہ سوار ہوتے ایک رکاب میں پاؤں رکھتے, دوسرے رکاب میں جب اچھل کے رکھنے والے ہوتے پورا قرآن ختم کر لیتے. تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے چھوٹے زمانے کو بڑا کر دے بڑے زمانے کو چھوٹا کر دے. تو ساری رات معراج نہیں ہوئی, رات کے تھوڑے سے حصے میں حضور کو معراج کرائی گئی. من المسجد الحرام مسجد حرام سے الى المسجد الاقصى مسجد اقصى تک الذي باركنا حوله, جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. معنی یہ ہے برکتوں کا کہ یہاں پر انبیاء کرام کے مزارات ہیں, یہاں پر انبیاء کرام کے مزارات ہیں. تو جہاں پر اللہ کے نیک بندے آرام فرما ہو وہاں پر جانا برکت کے مقام پہ جانا ہے. لاہور میں داتا صاحب کی مزار پہ جانا برکت کے مقام پہ جانا ہے, بابا فرید کے روضے پہ جانا برکت کے مقام پہ جانا ہے, عبداللہ شاہ غازی کے روضے پہ جانا یہ برکت کے مقام پر جانا ہے. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پہ تشریف لے گئے کہ انبیاء و مرسلین کے مزارات یہاں پر موجود تھے. اس کے بعد فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا, تاکہ ہم دکھائیں انہیں اپنی نشانیاں. یعنی بے فائدہ سیر نہیں کرائی, ہم نے محبوب کو نشانیاں دکھائیں. کیا دکھایا؟ محبوب کو آسمان دکھائے, زمین دکھائی, فرشتے دکھائے, انبیاء و مرسلین دکھائے, براق دکھایا گیا, سدرت المنتہا دکھایا, بیت المامور دکھایا, جنت حضور کو دکھائی گئی, دوزخ حضور کو دکھائی گئی. جب سب دیکھ لیا رب نے فرمایا محبوب اسے بھی تو دیکھ لو جس نے یہ سب بنایا ہے. تو حضور کریم علیہ السلام نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. اب فرمایا انہ ہو السمیع البصیر, بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اللہ بھی سننے والا دیکھنے والا ہے, حضور بھی سننے والے اور دیکھنے والے ہیں. اب آؤ اب گفتگو تو ہے, اب وہ سارے اعتراضات کرنے والے جتنے چودھری ہیں اب سب میدان میں آئے اور سنیں. ابھی 10 منٹ میرے پاس ہیں, ہو ہی نہیں سکتا, عقل مانتی نہیں, کیسے گئے ہوں گے کیسے آئے ہوں گے. جسم ثقیل ہوتا ہے، ثقیل جسم کا اوپر جانا محال، یہ فلسفی لوگ کہتے ہیں. اگر آپ فلسفہ پڑھیں نا، فلسفے میں زیادہ چیزیں فرض کرنے کی ہوتی ہیں. آپ یوں فرض کر لیں، آپ یوں فرض کر لیں، آپ یوں فرض کر لیں. وہ ایک بچہ فلسفہ پڑھ رہا تھا، باپ سے کہنے لگا میں نے فلسفہ پڑھا ہے، کیا پڑھ کے آئے؟ انڈا اس نے اٹھایا، کہنے لگا فرض کر لیں یہ دو انڈے ہیں، فرض کر لیں تین انڈے ہیں، فرض کر لیں چار انڈے ہیں. وہ باپ نے اصلی انڈا تھوڑا تل کے کھا گیا، کہا جتنے فرض کرے تو نے اب وہ تو کھا لے. تو یاد رکھو یہ فلسفی لوگ یہ میدان میں کوٹ پڑے، دیگر اعتراضات کرنے والے کوٹ پڑے. صاحب ہو ہی نہیں سکتا، جسم ثقیل ہوتا ہے، ثقیل جسم کا اوپر جانا محال، راستے میں آنکھ کا بہت بڑا حصہ آتا ہے اس کو گلو گلزار بنانا محال، پھر آسمان کو توڑا نہیں جا سکتا، چیرا نہیں جا سکتا، سوراخ نہیں کیا جا سکتا، کیسے گئے ہوں گے، کیسے آئے ہوں گے، عقل اس کو نہیں مانتی. اور تمہاری عقل نہیں مانتی، تم جاؤ جہنم کے گڈھے میں. ہماری شریعت تو مانتی ہے نا، جو شریعت کہے گی وہ ہم کریں گے. آؤ اب میں تم سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ جتنے عقل مند لوگ بیٹھے ہو، حضرت آدم اور حضرت حوا زمین پر آنے سے پہلے کہاں رہتے تھے؟ کہو بابا سے بلند سنیو آج. جنت میں رہتے تھے، اللہ کا حکم ہوا زمین پہ جاؤ، زمین پہ آئے یا نہیں؟ آسمان میں سوراخ ہوا، کرہ ناری نے نقصان پہنچایا. جب حضرت آدم اپنے جسم کے ساتھ جنت سے زمین پہ آ سکتے ہیں، تو رسول اعظم اپنے جسم کے ساتھ زمین سے جنت میں کیوں نہیں جا سکتے؟ قرآن مجید فرماتا ہے، اور یاد کرو کتاب میں ادریس کو، بے شک وہ سچے نبی ہیں، اور ان کو ہم نے جنت میں بلند کیا. حضرت ادریس اپنے جسم کے ساتھ جنت میں جا سکتے ہیں، کوئی شے رکاوٹ نہ بنے. تو آمنا کے لال کے لیے کون سی شے رکاوٹ بن سکتی ہے؟ تیسری بات، بے شک انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، قرآن کہہ رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلا لیا. اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، یہی عقیدہ سارے صحابہ کا، تابعین کا. حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے واپس آئیں گے، وصال ہوگا، مزار شریف سرکار کی مزار کے برابر میں بنے گی. حضرت عیسیٰ اپنے جسم کے ساتھ جب چوتھے آسمان پہ جائیں، کوئی شے رکاوٹ نہ بنے، تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے کون سی شے رکاوٹ بن سکتی ہے؟ یہ میں نے کچھ اعتراضات اور اس کے جوابات آپ کے سامنے رکھے. اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں راستے میں آتا ہے کرہ ناری، آنکھ کا ایک بہت بڑا حصہ آتا ہے، اس کو گلو گلزار کیا ہوگا تو کیسے؟ آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے پہ غور کرو. مفسرین فرماتے کسی انسان کو جلانے کے لیے ایسی آنکھ کبھی بھی روشن نہیں کی گئی، بہت وسیع اور عریض اس کا رقبہ، لکڑیاں آنکھ. اور اس وقت حالت یہ تھی، منتیں ماننا شروع کر دی تھی عورتوں نے، بیٹا ہوگا تو اتنی لکڑیاں ڈالیں گے، یہ کام ہو جائے گا تو اتنی لکڑیاں ڈالیں گے. ڈھیر لگ گیا، آگ لگا دی گئی، آگ کی اونچائی اتنی، ہائٹ اتنی، جو پرندہ اوپر سے گزرے اس کی لپیٹ میں آ کے جل جائے. اب فرعون پریشان، نمرود پریشان، آگ میں ڈالے کیسے؟ شیطان آ گیا، اس نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں، غلیلما چیز بنانے بنا کے دکھائی، اس میں یوں جھولا دو، ابراہیم کو بٹھا کر پھینک دو آگ میں، سیدھا آگ میں چلے جائیں گے، تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. منجنیخ تیار، ابراہیم منجنیخ میں جھولا دیا جا رہا ہے، فرشتے بول اٹھے، پورے رونے لگ گئیں، چرندوں پرند میں بے حیرت، مولا ایک یہ تیرا بندہ ابراہیم ہی تو ہے جو اس زمین پر تیرا نام لیتا ہے، مولا اگر ابراہیم آگ میں جل گیا تو پھر اس زمین پہ تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. رب نے فرمایا ابراہیم کو کچھ نہیں ہوگا، مولا ادھر اس میں، ادھر انہوں نے ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا، مولا وہ ابراہیم آگ کی طرف جا رہے ہیں، رب نے فرمایا کچھ نہیں ہوگا، مولا کیسے نہیں ہوگا؟ کہا اس لیے کہ ابراہیم کی پیشانی میں ہم نے نور مصطفیٰ کو رکھ دیا ہے. اللہ اکبر، ابراہیم آگ میں پہنچے، قلنا نے کہا آپ ٹھنڈی ہو جا حضرت ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ نور مصطفیٰ کی وجہ سے یا نور مصطفیٰ جب نعرے نمرود کو گلزار بنا سکتا ہے تو وجود مصطفیٰ بدرجہ اولا قرہ ناری کو گلزار بنا سکتا ہے. اب آؤ اب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں سب تھوڑے سے وقت میں جانا اور آنا دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی بستر بھی گرم وضو کا پانی بھی چل رہا تھا عقل اس کو نہیں مانتی تھوڑے سے وقت میں جانا اور آنا عقل اس کو نہیں مانتی ہمارے پاس بیٹھو تمہارا باپ بھی مانے گا عقل نہیں مانتی آؤ ادھر مجھے بتاؤ سب آواز بلند مجھے بتاؤ سارے انسانوں کی اروا یہ روح کی جمع اروا سارے انسانوں کی روحوں کو کون قبض کرتا ہے ملک الموت اسرائیل اچھا ایروپلین جا رہا ہے 450 افراد سوار بلاسٹ ہو گیا پھٹ گیا 450 کے 450 ایک ہی وقت میں مر گئے کس نے ان کی اروا کو قبض کیا بولو ملک الموت نے جس وقت ملک الموت ان کی اروا کو قبض کر رہے ہوں گے کیا اس وقت زمین پہ کوئی اور نہیں مرا ہوگا بس جا رہی ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا 40 آدمی مر گئے ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہزاروں اموات ہو گئی اچھا اس وقت جو ہماری گفتگو جا رہی ہے کیا کراچی میں کوئی نہیں مرا ہوگا کراچی میں مرا ہوگا تو کیا امریکہ میں کوئی نہیں مرا ہوگا امریکہ میں مرا ہوگا تو افغانستان میں کوئی نہیں مرا ہوگا یہ سب کی اروا کو کون قبض کرتا ہے ملک الموت امتی ہے مدینے والے مصطفیٰ کے جب اسرائیل تھوڑے سے وقت میں لوگوں کی اروا کو قبض کر کے اپنے مقام پہ جا سکتے ہیں تو میرے آقا تھوڑے سے وقت میں معراج کر کے واپس کیوں نہیں آ سکتے اور آگے بڑھو بہت آسانی سے ایک اور بات میں سمجھاتا ہوں یہ آپ کو سمجھ میں آ بھی جائے گی مجھے یہ بتاؤ کہ لوگوں کو گمراہ کون کرتا ہے بہکاتا کون ہے شیطان بندہ نماز کے لیے جا رہا ہے جمعہ ہے تیار ہو گیا شیطان نے وسوسے ڈالا اب وہ جا رہا ہے کیپری میں فلم دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے دنیا بھر کے انسانوں کو بہکاتا ہے شیطان شیطان بدترین مخلوق ہے جب شیطان تھوڑے سے وقت میں انسانوں کو بہکا کر اپنے مقام پہ جا سکتا ہے تو میرے آقا تو افضل ترین مخلوق ہے تو میرے آقا تھوڑے سے وقت میں معراج کر کے واپس کیوں نہیں آ سکتے میرا ایسے لوگوں سے یہ سوال کہ جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج پر جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں اب بابا سے بلند درود پاک پڑھ دو اور کوئی بات ہے تم اس کو بیان کر دو صلی اللہ علیہ نبی جلوم جی والی ہی صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آخری ایک بات پھر میں وہ شب معراج کی رات گفتگو کر لوں گا تفصیل کے ساتھ. سوال یہ ہے آخری اللہ نے حضور کو دن میں معراج کیوں نہیں کرائی رات میں کیوں کرائی دن میں معراج ہوتی لوگ دیکھ لیتے یہ حضور ہیں یہ براق ہیں یہ جبریل ہیں یہ میکائیل ہیں یہ فرشتے ہیں سرکار جا رہے ہیں معراج کے لیے. علماء فرماتے ہیں رات میں معراج اس لیے کرائی تاکہ مصدق یعنی تصدیق کرنے والے مکذب انکار کرنے والے کا پتہ چل جائے. قانون یہ تھا کہ میں محبوب کو معراج رات میں ہوگی محبوب معراج میں آئیں گے دن میں جا کے اعلان کریں گے جو تصدیق کرے گا دنیا اسے صدیق کہہ کر کے پکارے گی. مصدق اور مکذب کا پتہ چل جائے. ایک بار اگر حضور کو دن میں معراج ہوتی ایک آسمان پہ دو سورج جمع ہو جاتے ایک آسمان کا سورج اور دوسرا عبداللہ و آمنہ کے سورج نگاہوں میں طاقت ہی نہیں ہوتی کہ پھر ان کی روشنی کو وہ برداشت کر سکتا اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کو رات میں معراج کرائی. باصوفیہ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت جو ہوتا ہے یہ توبہ اور استغفار کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. رب کو معلوم ہے ہر وقت میرے محبوب کی زبان میری امت کی فکر میں مصروف رہتی ہے. میرے محبوب کو معراج کراؤں گا رات میں, میرے محبوب کہیں گے مولا میری امت کو بخش دے, میں محبوب کی امت کے سارے گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. تو فرماتے معراج کیا تھی؟ ارے معراج تو امت مصطفیٰ کو بخشنے کا ایک بہانہ تھی. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير. یہ کچھ چھوٹا سا کچھ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دیا. انشاءاللہ تعالی تفصیلی گفتگو کروں گا میں شب معراج کی رات. اللہ تعالی میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.